الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمره إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصاعي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته میرے قابل احترام مسلمان بھائیو اور میرے عزیز بچے جو نو دن سے یہاں برابر پابندی سے حاضری دے کر تربیت حاصل کر رہے ہیں. میں اس پروگرام کے منعقد کرنے والوں، اس میں محنت کرنے والوں، اس میں حصہ لینے والوں اور اس پروگرام کے لیے جس نوع کا بھی جو تعاون جس نے پیش کیا ہے، سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسے پروگرام کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ حضرات کے حق میں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. کوئی آدمی کسی کو ایک نیک بات سکھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے. ایک بھوکے آدمی کو کوئی آدمی کھانا کھلاوے، پیاسے کو پانی پلاوے، ننگے کو کپڑا پہنائے، بیمار کے علاج معالجے کا انتظام کرے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں بندوں پر، ان سے ناواقف ہے، اس کو گویا اللہ سے قریب کرے، اللہ کے حقوق سے واقف کر کے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے، یہ ایک ایسا عظیم کام ہے کہ دوسرے سارے کام اس کا گویا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ جو میں نے پہلے کام بتلائیں ان کی بھی احادیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی انسان سے کہیں گے کہ انسان، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری خبر نہیں. تو انسان عرض کرے گا باری تعالی، آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں اور میں آپ کی کیسے خبر لوں گا؟ اس کے جواب میں باری تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں معلوم نہیں میرا فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی خیر خبر لیتے تو مجھے وہاں پر پاتے. دیکھیے، ایک بندے کے اوپر جو حال طاری ہوا تھا بیماری کا، اللہ تبارک تعالیٰ کا تعلق اپنی مخلوق کے ساتھ کتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری خبر نہیں. حالانکہ وہ اللہ کا بندہ بیمار ہوا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. بندہ انسان عرض کرے گا باری تعالیٰ، آپ تو رب العالمین ہیں، بھلا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ کہا میرے فلانا بندے نے کھانا مانگا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ وہ تعلق ہے، وہ محبت ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. بہرحال یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے، یہ جاری رہنا چاہیے. ہر مہینے ایسی مجلسیں ہوں اور ہر چھٹیوں کے مواقع کے اوپر اس طرح کے سلسلے جاری کیے جائیں، اور لوگ اہل علم بھی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس میں بڑھ چڑھ کر دلچسپی سے حصہ لیں، اور بچوں کو بھی اولیاء بھیجیں. اور بچے تو ماشاءاللہ بڑے شوق اور رغبت سے حصہ لے رہے ہیں، ان کے متعلق تو کوئی جملہ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. کوتاہی جو ہے وہ تو بڑوں کی ہے، سکھانے والوں کی بھی ہے اور بھیجنے والوں کی بھی ہے. حقیقت تو یہ ہے، اس وقت تو بچوں کا جو شوق دیکھ رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ بڑی دلچسپی سے ان چیزوں کی طرف متوجہ ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ بڑا قابل مبارکباد ہے. اور میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ اولاد کی تعلیم و تربیت، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے جو والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا. پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی کچھ حصہ، اس کے متعلق مفتی محمود صاحب آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ کہہ چکے ہیں. اور ایک اور آیت جو میں نے پڑھی, میں اس آیت کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زمانے سے صدیوں پہلے دنیا کے اندر پیش آیا تھا, اس کو قرآن کے اندر ایک عجیب و غریب انداز میں بیان فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کہ جب حضرت یعقوب کی موت کا وقت آیا کیا تم موجود تھے؟ یعنی ایک انداز باری تعالیٰ نے لوگوں کو متوجہ کرنے کا کیسا عجیب و غریب اختیار فرمایا. خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ جو اس قرآن کے اولین مخاطب ہیں, اور پھر ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو مخاطب کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت آیا تو تم موجود تھے؟ ظاہر ہے موجود نہیں تھے. باری تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تھا, کیا ہوا بتاؤں؟ آپ کے اس نوساری شہر میں کوئی بڑا اہم واقعہ پیش آیا ہو, ایسا واقعہ جو ہر جگہ موضوع بحث ٹاپک بنا ہوا ہے اور ہر آدمی اس کو جو ہے چھیڑ کر اس پر گفتگو کر رہا ہے, اور اتفاق کی بات کہ جہاں وہ واقعہ پیش آیا تھا آپ شروع سے لے کر آخر تک وہاں پر موجود تھے, تو آپ جب لوگ اس واقعے کا چرچا کر رہے ہوں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھئی یہ بات جو آپ کر رہے ہیں جب پیش آئی تو موجود کا لوگ تو کہیں گے نا, ہم تو میں تھا, کیا ہوا بتاؤں؟ آپ بڑے اس کے ساتھ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو کہیں گے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی دنیا کے اندر ولادت سے صدیوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا, ظاہر آپ موجود نہیں تھے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت جب آیا کیا تم موجود تھے؟ ظاہر نہیں تھے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ, حضرت یعقوب کی موت کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا, ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 تھے. کتنے؟ آج تو 12 کا نام سن کے چھاتی بیٹھ جاتی لوگوں, ایک کے بعد ہی بند کرنے کی باتیں کرتے ہیں آج کل. تو 12 بیٹے تھے, ان سب کو انہوں نے جمع کیا. اب ذرا اس واقعے کو سننے سے پہلے ایک چیز اور بھی, اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کون ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جن بندوں سے اپنا پیغام, اپنی باتیں اپنے دوسروں بندوں تک پہنچانے کا کام لیتے ہیں, ذمہ داری جو ان کو سونپی جاتی ہے, اور وہ اللہ کے دوسرے بندوں تک اللہ کا پیغام اور اس کے احکام کو پہنچانے کا کام کرتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر, نبی, رسول. وہ تھے حضرت یعقوب علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور معمولی پیغمبر نہیں بلکہ یہ جو بنو اسرائیل ہم بار بار بولتے ہیں, یہ اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کا دوسرا نام ہے, ان کا لقب ہے, اور انہی کے ان 12 بیٹوں سے جو اولاد چلی وہ بنو اسرائیل کہلاتی ہے. ان کے بعد جتنے بھی دنیا میں نبی آئے وہ سب انہی کی اولاد میں, سوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, باقی سب نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے ان کی اولاد میں آئے. وہ خود اللہ کے نبی, اور ان کے والد جن کا نام تھا اسحاق علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام, وہ بھی اللہ کے نبی, اور ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام, وہ بھی اللہ کے نبی, اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام جو اللہ کے خلیل کہلاتے ہیں, خلیل الرحمن, وہ بھی اللہ کے نبی ہے. پورا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ, خود نبی, باپ نبی, چچا نبی, دادا نبی, گھرانہ پورا گھر. اور یہ جن 12 بچوں کو بلا کے بات کرنے جا رہے ہیں ان میں بھی اللہ کے ایک نبی ہیں. کون؟ حضرت یوسف علیہ نبینا والسلام والسلام. گویا 4 پیڑیوں سے نبوت کا سلسلہ اس گھرانے میں, اس فیملی میں چل رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں نبیوں کا کام کیا ہوتا ہے, وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں, لوگوں کو ایمان و اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آپ جو بچے ایسے گھرانے میں, ایسی فیملی میں پیدا ہوئے, پلے بڑے بڑے ہوئے, جہاں کام کاج ہی یہ تھا, کائی کام ایمان و اسلام کی دعوت کا, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچے خود ایمان و اسلام کے معاملے میں کیسے تربیت پائے ہوئے ہوں گے. میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے بطخ کا بچہ ہوتا ہے, کیا اس کو تیرنا سکھایا جاتا ہے؟ وہ تو پیدا ہوتے ہی تیرنا چالو کر دیتا ہے, تیرنا سکھایا ہوتا ہے. تو گویا یہ وہ 12 بیٹے ہیں جو نبوت کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسی میں ان کی پرورش ہوئی, ان کا نشو نما ہوا, پلے بڑھے. اب ان کے متعلق تو کوئی خطرہ اور اندیشہ ہے ہی نہیں, پھر بھی حضرت یعقوب علیہ نبینا والسلام والسلام موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں, اور جمع کر کے کیا پوچھتے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی, اے بیٹو میں تو جا رہا ہوں دنیا سے, میری موت کا وقت ہے, اب تم بتاؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کی پوجا کرو گے, کس کو اپنا معبود بناؤ گے؟ یہ سوال کر رہے ہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ ان بیٹوں کو جن کی پرورش کہاں ہوئی؟ نبوت کے گھرانے میں ہوئی, پیدا ہوتے یہ سب یہی دیکھتے چلے آئے, ان کو پوچھ رہے ہیں. کیا ہوا آگے؟ پھر قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد. ان بیٹوں نے وہی جواب دیا جو ایسے بیٹوں کو جن کی پرورش, جن کی نشو نما, جن کی پر بجائے بڑھوتری ایسے گھرانے میں ہوئی, وہ جواب جو دے سکتے وہی انہوں نے دیا. کیا کہا؟ ابا جان اب بے فکر رہیے, نعبد الهك, ہم آپ کی دنیا سے جانے کے بعد عبادت کریں گے. کس کی؟ اس ذات کی جو آپ کا معبود رہا, جس کی زندگی بھر آپ نے عبادت کی. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اور آپ کے باپ دادا نے جس کی عبادت کی تھی. اب باپ دادا ہی بھی کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. دادا ابراہیم اور جو ہے ابا اسحاق اور چچا اسماعیل, انہوں نے زندگی بھر جس ذات کی عبادت کی ہم اسی کی عبادت کریں گے. الہ واحد, وہ کون؟ وہی ایک معبود اللہ, اس کی ہم عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اس کے احکام کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں. گویا اس کے ہر حکم کو بلا چینو چورا, کیوں کیا پوچھے بغیر مان لیں. یہ جواب دیا کس نے؟ بیٹوں نے. دیکھو یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور آپ کی ولادت سے صدیوں پہلے. اس واقعے کو اللہ تعالی نے خاص طور پر قرآن کے اندر نازل فرمایا, اور پھر اس واقعے کے اندر شروع کرنے سے پہلے خطاب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو, ام کنتم شہداء. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ واقعہ کیوں نازل فرمایا؟ یہ اسی لیے نازل فرمایا کہ اس واقعے کو قرآن میں اتار کر اللہ تبارک و تعالی قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو اپنی اولاد کے متعلق کیا فکر ہونی چاہیے. ये नहीं कि मेरे बाद बच्चे क्या खाएंगे, कैसे मकान में रहेंगे, क्या कारोबार करेंगे, उनका बैंक बैलेंस कैसा होगा, उनके पास गाड़ी वाड़ी होगी या नहीं होगी, उनकी फैक्ट्रियां होंगी या दुकानें होंगी या नहीं, कुछ नहीं। एक मोमिन के ईमान का तकाजा यह है इन चीजों की फिक्र न करे, ये फिक्र करे कि मेरे बाद उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ रहेगा या। और ये फिक्र नबियों ने भी की, हालांकि वहां तो सब इत्मीनान का हाल था फिर भी। और यहां जिस माहौल में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी औलाद जिस माहौल में पली और बढ़ रही है, वो माहौल कौन सा है? पूरा ईमान और इस्लाम के मुखालिफ, अगेंस्ट। पूरी कोशिश की जा रही है, वो बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों को ईमान से महरूम करने की। ऐसे माहौल में क्या हमें अपनी औलाद के ईमान की फिक्र नहीं होनी चाहिए? आदमी को इसी की फिक्र करनी चाहिए। आप तसव्वुर कीजिए, आदमी की मौत का जब वक्त आता है ना, आज अगर किसी आदमी को मालूम हो जाए कि मेरी बाद मरतबा, तो हालात खुद अपनी तबीयत को देख करके उसको अंदाजा होता है कि अब मैं ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं। बाद मरतबा डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई अब जो है ना दो तीन दिन का मेहमान है, तो फिर ये खुद ही कहता है बुलाओ भाई मेरी औलाद को, और वो जो अमेरिका वाला है उसको भी बुलाओ, इंग्लैंड वाले को भी बुलाओ, कैनेडा वाले को भी बुलाओ, वो छोकरी न्यूजीलैंड में है उसको भी बुला लीजिए, कोई बाकी न रहे, सबको अपने सामने जमा करके। आज का अगर कोई मुसलमान है भी तो क्या नसीहत करेगा, है क्या नसीहत? आप तसव्वुर कीजिए, बाप क्या कहेगा, अरे बेटो देखो मैंने बड़ी मेहनत से जो है ना कमा करके ये साम्राज्य पूरा, बड़ी दुकानें और फैक्ट्रियां और ये कायम किया है, देखो लड़ झगड़ करके खत्म मत करियो, बल्कि मैं तो दो फैक्ट्रियां छोड़ के जा रहा हूँ, दो की तुम चार बनाइयो, मिलजुल करके रहियो, दुश्मनों को हंसने का खुशी मनाने का मौका मत दियो। आखिर में कोई बहुत दीनदार हुआ तो दबी जबान से यूं कह देगा तेरा नमाज का भी ख्याल रखियो। वो तो दीनदार हुआ वो, और दीनदार नहीं होगा उसकी जबान पर तो ये जुमला भी आने वाला नहीं। हालांकि हमको तालीम ये पूरी, ये जो पूरा किस्सा कुरान में जरूरत है, हमें अपने ईमान एक देखिए हमारे हमारी जबान में और हमारे अमल में तजाद है। एक मुसलमान होने की हैसियत से जब हम बोलते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ईमान जैसी दौलत अता फरमाई, अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है, बड़ा इनाम है। एक तरफ तो ईमान को हम बहुत बड़ी दौलत कहते हैं, ताबीर करते हैं, और दूसरी तरफ इस दौलत की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारकर इस दौलत से अपने आप को महरूम, अपनी औलाद को महरूम करने की तदबीरें करते हैं। जबान क्या बोलती है और अमल हमारा क्या है? हमारी जिंदगियां निफाक का शिकार है। हम खाली जबानी तौर पर ऐसे दावे करते हैं, दिल में ईमान की कदर कीमत अगर होती तो इसकी नौबत ना आती। मुझे याद है राजीव गांधी के जमाने में यूपी जो है स्टेट हुकूमत की तरफ से जो है सर्कुलर स्कूलों में जारी किया गया था सरस्वती देवी वंदना का। आजकल तो है आप जानते हैं बहुत सी स्कूलों में दाखिल होते ही एक देवी का फोटो रखा जाता है। इनके यहाँ इल्म, इनके यहाँ तो हर नेमत देने वाली देवी देवता अलग अलग होते हैं, गोया इल्म देने वाली देवी इनके नजदीक क्या है? सरस्वती नाम है उसका, इसलिए वो सरस्वती। तो उसके वो जब बच्चे जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो उसके सामने खड़ा करके हाथ जुड़वाते हैं, इसको सरस्वती वंदना से ताबीर करते हैं। तो बाकायदा एक जमाने में जो है ना यूपी हुकूमत ने सर्कुलर जारी किया था राजीव गांधी की वजारत उज़्मा के जमाने में, उस वक्त हजरत मौलाना अली मियां साहब नवर अल्लाह वरकदू ने बड़े कुव्वत के साथ राजीव गांधी के नाम पर खत लिखा था और बताया था कि मैं अपनी कौम को कहूं कि अपने बच्चों को स्कूलों से हटा दें, हम ईमान का सौदा नहीं करना चाहते। और उस मौके पर हजरत ने यह आयत ام کن تم شہدا, میرے بعد اس کا عنوان ہے اوپر میرے بعد, اور نیچے اس پوری آیت کا ترجمہ اردو میں, ہندی میں, مختلف زبانوں میں چھپا کر پورے ملک کے اندر جو ہے نا اس کے پوسٹر حضرت نے جاری کرائے تھے. تو بہرحال یہ اہم ہے, ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کی آگ تو ایسے اسکولوں میں جو ایمان سوز تعلیم دیتے ہیں وہاں اپنے خود پیسے دے کر کے اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں, اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی. اور ہماری نگاہوں میں دنیا اتنی قیمتی بن گئی کہ ہمیں فکر یہی ہے کہ میرے بچے کے پاس بنگلہ ہو, کار ہو, بینک بیلنس ہو, اس کے پاس فیکٹری ہو, دکانیں ہو, اچھا کاروبار ہو, ویل سیٹ اسی کو کہتے ہیں. کوئی اچھا دیندار ہو اس کا نام ویل سیٹ نہیں ہے. جب بھی کوئی بولے گا ویل سیٹ تو اس کا مطلب لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ نماز کا پابند ہے اور دین کا پابند ہے. نہیں, تعالیٰ کے یہ چیزیں تو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کام آنے والی ہے, یہیں چھوڑ کر کے جائیں گے, آخرت میں کام آنے والی چیز کو اپنی اولاد کو دینے کی ضرورت ہے. وہ بھوشیہ اور لوگ آ کر کے کہتے ہیں دعا کرو مول صاحب اولاد کا ذرا بھوشیہ. تو میں پوچھتا ہوں یہ بھوشیہ کا مطلب کیا ہے, ذرا بتاؤ. ہمارے اندر بھوشیہ کا مطلب ہی ہے کہ دو پیسے مل جائیں اس کو, اسی کو ہم بھوشیہ سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ بھوشیہ تو وہ ہے کون سا, آخرت کامیاب ہو جائے گی اپنی اولاد. کلکم رائن و کلکم مسول ان رئیتہی, ہر ایک تمہیں کا نگران ہے اپنے اور ذمہ دار ہے, وڈیل ہے اپنے ماتحتوں کے متعلق. اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جائے گا کل کو قیامت میں. اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مرتے وقت اپنی اولاد کے لیے تم نے کتنے بنگلے چھوڑے تھے, کتنی دکانیں چھوڑی تھی, کتنی کاریں چھوڑی تھی, کتنا بینک بیلنس چھوڑا تھا. یہ پوچھیں گے کہ تم نے اس کو کیسا ایمان اور اخلاق اور تعلیمات اسلامیہ سے کتنا آراستہ کیا تھا, یہ سوال ہوگا. اور یہی اولاد جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اگر اس کو دین نہیں سکھلایا, کل کو قیامت میں یہی آپ کا دامن پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف دعویٰ کرے گی, باری تعالیٰ میرے ابا نے مجھے ایک چیز بھی دین کی سکھلائی نہیں, مجھے تو جہنم میں بھیج, اس کو بھی میرے ساتھ لاؤ, اس کے بغیر جانے والا نہیں ہے. حقیقت تو یہی ہے, ضرورت ہے کہ ہم اپنے اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. دنیا کی یہ دولت چند روزہ ہے. خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ اردو زبان کے بہت بڑے ادیب گزرے. ایک اخبار اپنے زمانے میں نکالتے تھے, اس اخبار میں انہوں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھا, اپنا چشمدید واقعہ. تو کہا کہ ایک مرتبہ میں دلی کی جامع مسجد سے مغرب کی نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلا تو دیکھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں کے اوپر ایک بوڑھا قداور آدمی جو ہے وہ لکڑی کا پیالہ لے کر بھیک مانگ رہا. تو اس کے چہرے کے نقوش دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے. تو کہا میں نے اس کو بھیک دی, اس کے بعد میں الگ جا کر کے اس انتظار میں کھڑا رہا کہ جب سب لوگ چلے جائیں اور یہ آدمی جہاں جائے گا میں معلوم کروں گا یہ کون ہے. چنانچہ کہا سب لوگ نماز پڑھنے والے جب رخصت ہو گئے, یہ بھی اب دیکھا کہ اب کوئی نمازی باہر آنے والا نہیں ہے, تو وہ اپنا جو ہے سامان سمیٹ کر جمنا کی طرف جانے لگا جہاں جھوپڑ پٹیاں تھی. تب میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اور ایک جھوپڑے میں جب داخل ہوا تو اس کے بعد میں بھی اجازت لے کر اس کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں. اس نے جواب میں کہا کہ میں ہندوستان کے آخری مغلیہ تاجدار بہادر شاہ ظفر کا نواسا ہوں. یہ تو یہ دولت اور یہ ساری چیزیں یہاں رہنے والی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت کے لیے ہمیں اپنے اولاد, میں نہ نہیں کہتا, دنیاوی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, ہم اسی کو گویا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اس سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہماری ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور بچوں کے اوپر اسی لائن سے محنت کی جائے. میں ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اسلام میں تاریخ, اسلامی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا دور جو حکومت کا رہا وہ خلافت راشدہ کا, اور خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ جو ہے تخت سلطنت پر آئے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کے خاندان کے بادشاہ, اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس تخت سلطنت پر آئے. سب جو لوگ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں, بنو عباس کا سب سے پہلا بادشاہ اس کا نام, اس کو ابو العباس صفاح عربی زبان میں کہتے ہی ہیں, خوب کثرت سے خون بہانے والا. کسی ایک خاندان اور فیملی کے پاس سے جب حکومت لی جاتی ہے اور دوسرے خاندان میں آتی ہے تو اس کے لیے بہت خون کے دریا بہائے جاتے ہیں. تو ابو العباس صفاح نے خاندان بنو امیہ کے بڑی تعداد میں جو بڑے لوگوں تھے سب کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کے ابو العباس صفاح کے بعد پھر ابو جعفر منصور کے زمانے میں جب یہ ان کو بنو عباس کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہماری حکومت کو چیلنج کرنے والا کوئی بنو امیہ میں سے باقی نہیں ہے اور وہ اب ہم نے اپنے پاؤں مضبوط کر لیے ہیں, جو لوگ جیلوں میں ہیں بنو امیہ کے ان کو اگر چھوڑا بھی گیا تو اس سے ہماری تخت و سلطنت پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے, انہوں نے ان کو چھوڑا. تو جب چھوڑا گیا, سالہ سال کی قید سے جیل سے باہر آئے, لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اتنے سال آپ نے جیلوں میں گزارے, آپ پر کیا گزری؟ اب اندازہ لگائیں کہ جس خاندان کے اندر حکومت تھی اور اتنی بڑی حکومت کہ اس سے پہلے, اس لیے کہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی وہ تو یہاں سندھ سے لے کر اسپین تک تھی, بنو عباس کی جو حکومت آئی اس میں اسپین وغیرہ کا علاقہ پہلے ہی کٹ چکا تھا اور وہ بنو عباس کے ماتحت کبھی آیا نہیں. جو اسلامی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس خاندان میں حکومت ہو تو حکومت کی وجہ سے کیسی کیسی سہولتیں ہیں اور کیسے کیسے اختیارات ان کو ملتے ہیں, لیکن انہوں نے اس پر یہ نہیں کہا کہ ہمارے خاندان سے حکومت چلی گئی, بلکہ یوں کہا ہم جتنے سال جیلوں میں رہے اتنی مدت تک ہمیں اپنے اولاد سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی تربیت کا موقع نہیں ملا, اس کا ہمیں افسوس. ان کو اگر افسوس تھا تو یہ تھا, آج ہم اپنے اولاد کے درمیان میں موجود ہیں, اولاد ہمارے ساتھ گھر میں رہتی ہے اور ہم جس طرح چاہیں اس کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. باپ کو سارے کاموں کے لیے فرصت ہے, وہ دوستوں کے لیے ساتھ بیٹھنے کے لیے گھنٹوں نکالے گا, اخبار پڑھنے کے لیے بڑا وقت نکالے گا, دکان پر بیٹھنے کے لیے وقت نکالے گا, سیر و تفریح کے لیے سب, لیکن اولاد کی تربیت کے لیے اس کے پاس دو منٹ نہیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہر 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر ہر گھنٹے کے 2 منٹ کے اعتبار سے 24 دونی 48 منٹ اگر آپ روزانہ اپنے اولاد کو دیں تو میں کہتا ہوں ایسی عمدہ تربیت ہو سکتی ہے کہ اس سے بہتر نہیں. میں ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب آپ بیتی کے اندر آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تربیت کے لیے کیسا اہتمام کیا. حضرت مولانا طلحہ صاحب موجود ہیں, ایک مرتبہ انہوں نے حضرت شیخ کے والد جب حضرت شیخ چھوٹے تھے تو وہاں مدرسہ جو مظاہر میں جو گئے جانتے ہیں, ایک مظاہر کا کئی مختلف عمارتوں میں مظاہر بٹا ہوا ہے, سب سے پہلی چھوٹی عمارت جو حضرت شیخ کے مکان کے پاس ہے اس کو دفتر کہتے ہیں. تو وہاں سے مولانا طلحہ صاحب نے خود مجھے بتایا کہ والد صاحب جب یعنی دادا مولانا یحییٰ صاحب مولانا زکریا صاحب کو جب چھوٹے تھے گھر بھیجتے تھے تو اوپر جو ہے وہ چھت پر کھڑے رہ کر دیکھتے تھے دفتر سے نکلنے کے بعد گھر میں پہنچے رہے گا, یعنی اتنا وقت بھی وہ اس اطمینان میں نہیں کہ وہ میں گھر بھیجا ہے تو گھر پہنچ گیا, نہیں, باقاعدہ نگرانی, ہر چیز میں نگرانی. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اولاد کی تربیت ایسی ہے جیسے کہ وہ کار کی ڈرائیونگ, کار کی ڈرائیونگ کرنے والا ہر وقت کیا رہتا ہے چوکن نظر, بھی غفلت بھر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو یہ 24 گھنٹے ان کی اولاد کی طرف, اور آج ہم اپنے اولاد کی طرف سے کیسے غافل ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دیہات کے رہنے والی عورتیں जो भैंसें पालती है ना, भैंस वो भैंस, तो जब भैंस जिस जमाने में दूध दे रही होती है और उस जमाने में अगर खानदान में कहीं शादी हो, दूसरे गांव में शादी हो, तो सब लोग जाएंगे, वो जो औरत है ना वो जाएगी नहीं, वो क्या कहेगी, ये मेरी भैंस मेरे अलावा किसी और को दूध देती नहीं है, मैं अगर शादी में गई तो ये हाथ से जाएगी, है ना। वो अपनी भैंस के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देती है, और हम अपने औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह हमें तौफीक दे और औलाद की कदरदानी, ये औलाद की मिसाल मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो यह है कि उनको अखलाक से आरास्ता किया जाए, जितने आला और उमदा अखलाक होंगे वो भी कामयाब, उनकी दुनिया और आखिरत की कामयाब, और आप भी, वही औलाद आपकी खिदमत भी करेगी और आपके दुनिया से जाने के बाद आपके लिए इसाले सवाब भी करेगी, दुआ भी करेगी, और अगर ये सब जो आज हो रहा है वो करोगे तो वह ऐसे बनेंगे। हमारे एक दोस्त हैं काजी यूसुफ भुला साहब, वो वाकया सुनाते हैं कि उनके पहचान वाले की मौत हुई और उसके जनाजे में गए, वहां अमेरिका का किस्सा है, जब जनाजे में पहुंचा तो मरने वाले के बेटे सब लोग सब बना करके खड़े हुए, और वो बेटे जो है बाजू पर खड़े थे, सब में नहीं थे। मैंने पूछा क्या बात है, कि बस वजू नहीं है हमारा, यानी जनाजे की नमाज तक वो पढ़ने की गवारा नहीं दिए। अगर आपने तालीम नहीं दी दी तो उनसे क्या तवक्कुल और उम्मीद रखी जा सकती है कि वो आपके जाने के बाद आपके लिए कुछ करेंगे। दुनिया ही में वो खिदमत नहीं करती, दीन से वाकिफ करेंगे तो ही वो दुनिया एतबार से भी आपकी खिदमत। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों के जहनों में क्या होता है, दीनी लोगों के साथ जब, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने किस्सा सुनाया वो आदमी का है, दीन के हमारे साथ जब कोई जुड़ता है तो माँ बाप नाराज होते हैं, मौलवियों के साथ जुड़ गया, अब ये जो है ना ये मौलवी बन जाएगा। अरे मौलवी बन जाएगा तो तेरा भला हो जाएगा, तेरी खिदमत करेगा वो, अगर नहीं तो तुझे लुकमा भी नहीं देगा। सुनो, तो हकीकत तो ये है कि इसमें उनका फायदा है, फिर भी अजीब अकल पर पर्दे पड़े हुए हैं, इसके बावजूद इस चीज को गवारा करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और अपने औलाद की तालीम और तरबियत की तरफ तवज्जो देने की, ये सिलसिले इस तरह जारी रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चों में शौक है, यही बच्चे बड़े होंगे और दीन से जुड़ेंगे तो उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक सआदत अता फरमाए।